الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. معترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ آپ کے علم ہے کہ یہاں خطبات جمعہ میں الحمدللہ ہم نے سورۃ الکہف کا مطالعہ کا آغاز کیا ہے، اور بحمدی تعالیٰ پچھلے جمعے ہم نے اصحاب کہف کا واقعہ پڑھا. سورہ کہف کی ان خطبات جمعہ میں اس کا مطالعہ کی وجہ کیا تھی، یہ بات اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ الکہف کو فتنہ دجال کا توڑ کڑا دیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ جمعے کے دن خاص طور پر سورۃ القحف کی تلاوت کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اس فتنے سے, مادہ پرستی کے فتنے سے, فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. تو الحمدللہ اسی مقصد کے لیے ہم نے سورۃ القحف کے متعلق کا آغاز کیا ہے. طویل سورت ہے, جوڑا ہے سورہ بنی اسرائیل کا, اور بڑی اہم آیات مبارکہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی. لہذا الحمدللہ اس کے جو ابتدائی رکوع تھے, تین یا چار رکوع اس کا ہم نے مطالعہ کر لیا. آج دنیا پرستی کی مذمت پر انتہائی خوبصورت واقعہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا, انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے. یہ رکوع نمبر پانچ ہے سورہ کہف کا. پس منظر یہ ہے اس واقعے کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمانے کے لیے یہ جو کائنات بنائی ہے, اس کائنات میں رب کائنات نے بعض لوگوں کو بے تحاشا دولت یا دنیاوی نعمتیں عطا فرما دی اور بعض لوگوں کو ہینڈ ٹو ماؤتھ رکھا ہے. لیکن اصل میں امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دے کر آزماتا ہے اور بعض لوگوں سے لے کر آزماتا ہے. یہ دونوں کی دونوں آزمائش کی شکلیں ہیں. جس کو دنیا میں بے تحاشا نعمتیں عطا فرما دی گئیں تو آخرت کے اعتبار سے, آزمائش کے اعتبار سے وہ زیادہ مشکل میں. عام طور پر ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے. اور وہ شخص جس کو اس دنیا میں زیادہ نعمتیں نہیں ملی, دنیاوی مادی نعمتیں نہیں ملی, وہ زندگی گزارنے کے لیے مشکل حالات میں رہا, لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ شخص کمپیریٹیولی زیادہ آسان حساب کتاب دے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں دولت عطا فرمائی. یہ دولت بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اگر ہدایت نہ ہو تو انسان اس دولت کے آ جانے کے بعد اس دنیا پرستی میں ملوث ہو جاتا ہے, دنیا داری میں ملوث ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑا گھاٹا, نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت کو بھول جاتا ہے, اپنی اصل زندگی کو بھول جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ بنی کہ دنیا کیونکہ انتہائی خوبصورت ہے. یہ بات اس سے پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 7 اور 8 یہ مرکزی آیت ہے جس میں رب کائنات نے دنیا اور اس کی جو نعمتیں اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لھا لنبلوہم ایہم احسن عملا. یقیناً ہم نے ہی بنایا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے, ہم نے اس کی زیب و زینت کے لیے بنایا ہے, خوبصورتی کے لیے بنایا ہے. اور کیوں بنایا؟ لنعلمہم, تاکہ لنبلوہم, تاکہ ہم انہیں آزمائیں. ایہم احسن عملا, کہ ان میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں. تو گویا دنیا دار العمل, دار الامتحان. لیکن یہ مادہ پرستی ایسا خناس ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب دنیاوی نعمتیں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں تو سب سے بڑی غلط فہمی انسان کے ذہن میں یہ پیدا ہوتی ہے کہ شاید اس کا رب اس سے راضی ہے, تبھی یہ مادی نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اور جس کو اگر نہیں مل پاتا یا کم ملتا ہے تو دنیا دار یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ پاک اس سے ناراض ہے, لہذا دیکھو اس کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے. بیچارہ پانچ وقت نمازی, اچھے کام کرنے والا, لیکن روٹی روزی کے لیے بڑی مشکل میں. تو عام طور پر دنیا داری کی وجہ سے یہ خناس, یہ غلط فہمی ذہنوں میں پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کو دنیا میں نعمتیں مل گئیں اللہ پاک اس سے راضی ہے, اور جس کو نہیں مل سکا شاید اللہ پاک اس سے ناراض ہے. تو ان آیات مبارکہ میں اس غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا ہے. پہلی بات یہ کہ جس کو بہت زیادہ مل گیا وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ رب کائنات اس سے راضی ہے, بلکہ اس کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ یہ دنیاوی نعمتیں, مادی نعمتیں, اس کی آزمائش زیادہ سختر ہو جائے گی قیامت کے دن. دولت دی ہے تو اس دولت کی جواب دہی کرنی ہے قیامت کے دن. وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی, مشہور حدیث مبارکہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ سوالات کے بارے میں توجہ دلائی کہ ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے بارگاہ خداوندی سے مگر یہ کہ ان سے پانچ سوالات کے بارے میں جواب دہی نہ کر لی جائے. لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس. اور وہ پانچ سوالات کون سے ہیں؟ نمبر ایک, ان عمری فیما افنا, عمر کہاں فنا کر کے لائے, 50 سال 60 سال 70 سال ہم نے تمہیں دیے کیا کر کے لائے, جواب دہی اس کی ہوگی. اور عمر کا سب سے بہترین حصہ, وان شبابی فیما ابلا, جوانی کہاں کھپائی, جوانی کن کاموں میں لگائی, اس کے بارے میں جواب دو. اور اسی طرح مال کہاں سے کمایا, اب مال ہی من این اکتسبا, مال کے بارے میں سوال ہوگا, کہاں سے کمایا, سورس آف انکم کیا تھا, حلال یا حرام, اس کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی. اور چوتھا سوال, وہ فیما انفقا, مال خرچ کہاں کیا, اس کے بارے میں بھی جواب دو. یہ مال نعمت تھی اللہ پاک کی, تو اس کو کمایا کیسے اور خرچ کیسے کیا, دونوں کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی. اور آخری سوال, وہ علم جو تم تک پہنچا اس پر تم نے کتنا عمل کیا. تو بہرحال پہلا نقطہ جو ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے الحمدللہ بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے, وہ یہ کہ یہ خناس اپنے دلوں سے نکال دو کہ دنیا میں جس کو زیادہ دے دیا گیا رب کائنات اس سے راضی ہے. یہ ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے راضی ہو, وہ اس نعمتوں کا صحیح استعمال کریں. پیسہ اللہ پاک نے دیا ہے تو پیسے کو اللہ کی راہ میں لگائیں, اللہ کے دین کے لیے لگائیں, اللہ کے بندوں کی ضروریات پر خرچ کریں, تو یقینی طور پر اللہ پاک اس سے راضی ہوگا. لیکن دنیا میں مادی نعمتوں کا مل جانا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ رب کائنات اس سے راضی ہے. بعض اوقات تو دنیا داروں کو زیادہ ہی دیا جاتا ہے. قارون, حامان, فرعون, یہ نام آپ نے سنے ہوں گے, بڑے مشہور ہیں, قرآن میں بھی ان کا تذکرہ آیا. دولت کے اعتبار سے قارون کو اللہ پاک نے کتنی دولت عطا فرمائی, لیکن کیا اس کا دولت کا مل جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے راضی ہے؟ اور اس دولت کی وجہ سے وہ جیسے فتنے میں پڑ گیا, آزمائش میں پڑ گیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دیا دنیا میں دھسا دیا, یہ گویا اس بات کی علامت ہے کہ پیسے کا یا نعمتوں کا مل جانا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کی علامت نہیں ہے. لہذا یہ جو واقعہ آ رہا ہے اس میں بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ دو افراد ہیں, دو مرد ہیں, دونوں بچپن کے دوست رہے ہوں گے, محسوس ایسے ہوتا ہے کہ بڑے کلوز فرینڈ ہیں آپس میں, اور ایک کو اللہ پاک نے آزمانے کے لیے بے تحاشا نعمتیں عطا فرما دی, گویا مادی نعمتوں کا کلائمکس ابھی ہم پڑھیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا, ہر طرح کی مادی نعمت اس کو عطا فرمائی گئی. اور ایک وہ تھا جس کو کچھ بھی نہیں دیا گیا, لیکن تھا وہ اللہ والا, اللہ پر ایمان رکھنے والا, اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے والا. اس سے اندازہ ہوگا ابھی جو گفتگو ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ جو نوجوان دوسرا بندہ ہے جس کے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہیں, لیکن ہے وہ اللہ والا, اللہ کے دین پر عمل کرنے والا, یہ اب اپنے اس دوست سے ملتا ہے جا کر جس کو اللہ پاک نے مادی نعمتیں عطا فرمائی. لہذا ان کے درمیان جو ڈائیلاگ ہیں, جو گفتگو ہوئی ہے, اس دنیا دار کی الفاظ اور اس اللہ والے کے الفاظ اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا. آپ کے علم میں ہوگا کہ قرآن حکیم میں مختلف واقعات اللہ پاک نے بیان فرمائے. واقعات میں دلچسپی کا پہلو بہت نمایاں ہوتا ہے. قرآن میں بار بار واقعات آتے ہیں, اور جس دل نشین انداز میں اللہ پاک نے بیان فرمائے, واقعہ یہ ہے کہ یہ سورت میں چار واقعات آئے ہیں, انشاءاللہ اور بھی ہم آگے پڑھیں گے, لیکن جتنے خوبصورت اور پر حکمت انداز میں رب کائنات نے بیان فرمائے, واقعہ یہ کہ اس سے بہتر اس واقعے کو بیان نہیں کیا جا سکتا. لہذا آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبانی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ میں ہم اس واقعے کو سنتے ہیں. پس منظر میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا, دنیا پرستی اور مادہ پرستی کی شدید مذمت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ رَجُلَيْنِ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے دو مردوں کا واقعہ بیان فرمائیں. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ, ان میں سے ایک کو ہم نے دو باغ عطا فرمائے تھے، من عناب و حففنا ہوا بنخل، انگور کے باغ عطا فرمائے، اور ان کو ہم نے ان کی حفاظت کی تھی کھجور کے درختوں سے. اب ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک ایسا باغ ہے، دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے یہ نعمت ہوا کرتی تھی، ایسا باغ کہ جس میں درمیان میں انگور کی بیلیں لگائی ہوئی ہیں، لیکن انگور کی بیلیں لگانے کے لیے جو باندھنے کے لیے سامان ہے وہ کھجور کے درخت ہیں، اور کھجور کے درخت دو وجوہات کے بنیاد پر لگائے جاتے تھے، ایک تو انگور کی بیل لٹکا دی گئی اس سے، دوسرے نمبر پر وہ ہوا یا طوفان وغیرہ سے بچانے کے لیے بھی ہوتا تھا. تو گویا پروٹیکشن، اپنے اس باغ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کھجور کے درخت تھے جو کہ اس نے لگائے ہوئے تھے. وجعلنا بینہما ذرا، اور ان کے درمیان ہم نے بنا دی تھی اس کے لیے کھیتی باڑی کا سامان، اور جو ہے زراعت بھی بنا دی. اب دیکھیں تین نعمتیں حاصل ہو گئیں، نمبر ایک انگور کی بیل لگی ہوئی ہے، انگور بھی مل رہا ہے، اسی طرح کھجور کے درخت لگے ہوئے کھجور بھی مل رہا ہے، اور درمیان میں جو جگہ باقی رہ گئی وہاں پر کھیتی باڑی بھی ہو رہی ہے، تو گویا فصل وہ بھی مل رہی ہے. دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے دیکھیے ذرا، کلتل جنتینی آتت اوکلہا، ان باغوں کا دونوں باغوں کا مال میوہ ایسا تھا جو خوب اس کو آتا تھا، گویا کھجور بھی مل رہا انگور بھی مل رہا اور فصل بھی ہے. ولم تظلم منہ شیا، اور نہیں گھٹاتے ان میں سے کچھ بھی، ہر موسم میں ہر طرح کا پھل تینوں اعتبارات سے وہ اس کو مل رہا تھا. وہ فجر نہ خلال ہما نہرا، اور مزید ہم نے اس کے لیے آسانی یہ کی کہ اس کے درمیان سے ایک نہر بھی بہا دی. آپ دیکھیں یہ تینوں چیزیں وہ ہیں جس کے لیے پانی درکار ہے، تو رب کائنات فرماتا ہے ہم نے اس کے لیے وہاں پر نہر بھی درمیان سے نکال دی. گویا بہت لمبا چوڑا مسئلہ بھی نہیں ٹیوب ویل لگانے کا اور فلاں، کوئی خرچہ بھی نہیں، نہر بھی موجود ہے، پانی بھی ہے، کھجور بھی ہے، انگور بھی ہے، فصل بھی لگی ہوئی ہے. وکان لہو ثمر، اور اس کے لیے پھل بھی تھا. بعض مفسرین نے لکھا یہاں پر ثمر سے مراد اولاد بھی زیادہ تھی، ایک تو یہ مادی نعمتیں تھیں کھجور انگور اور دیگر، لیکن ہم نے اس کو اولاد بھی عطا فرمائی تھی. گویا دنیاوی طور پر یہ اولاد انسان کے اسٹیٹس کے لیے، اس کے قبیلے کے فائدے کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے. فقال لصاحبه وهو يحاوره، تو کہا اس نے اپنے دوست سے، اب یہ دوست ہے اس کا، بچپن کا دوست ہے، یہاں پر حال یہ ہوا کہ اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں عطا فرما دی، اس بندے کو زیادہ نعمتیں نہیں دی، وہ آیا ہے اس سے ملاقات کرنے، کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات رکھی اس نے اس کے سامنے. تو اب دیکھیے ذرا الفاظ میں جتنی فرعونیت ہے، جتنا تکبر اس کے الفاظ میں موجود ہے، یہ بہت اہم الفاظ ہیں. ایسے الفاظ کہتے ہوئے لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے، لہذا قرآن کے پہلے الفاظ سنیے. کہا اس نے اپنے دوست سے، وہ ہوا یحاورو، اس حالت میں کہ وہ اس سے بات کر رہا تھا، گویا ڈائلاگ ہو رہے ہیں آپس میں. انا اکثر من کا مالا ہوا عز نفرا، پہلی بات اس نے یہ کہی کہ تم آئے ہو مجھے تبلیغ کرنے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے، تمہارا حال کیا ہے؟ انا اکثر من کا، میں تجھ سے زیادہ ہوں، مالن مال کے اعتبار سے بھی، وعز نفرا، اور زیادہ عزت والا ہوں نفری کے اعتبار سے بھی. دیکھ ذرا میرے پاس مال کتنا ہے، میرے نوکر چاکر کتنے ہیں، میرے پاس اولاد کتنی ہے، ذرا مجھ سے اور اپنے آپ کو کمپیئر تو کرو. تمہارے کا حال ہے کہ نہ تمہارے پاس اولاد ہے، نہ تمہارے پاس دنیاوی کوئی نعمتیں ہیں، اور میرے پاس دیکھو کیا کچھ ہے. تو پہلے نمبر پر مادی نعمتوں سے خناز کیا پیدا ہوا، انا اکثر من کا مالا، میں تجھ سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے بھی، اور نفری کے اعتبار سے بھی، اور عزت کے اعتبار سے بھی. وہ داخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اس حالت میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا، اس باغ پر بھروسہ، مادی نعمتوں پر بھروسہ، یہ ہے اصل میں مادہ پرستی. مادے پر یا اسباب پر بھروسہ ہو جائے، بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ مسبب الاسباب پر، رب کائنات پر. اگر اسباب پر بھروسہ ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں مادہ پرستی کا شرک. اور آج کے دور کا یہ سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا شرک ہے کہ انسان اپنی ایفرٹ پر، اپنی صلاحیتوں پر، اپنے علم پر، اپنے مال پر تکبر کرنے لگے، اور جو اس نے اپنے لیے جمع کیا ہے سارا کا سارا بھروسہ، ٹرسٹ اور توکل ان چیزوں پر ہو جائے. لہذا اس کے الفاظ سنیے، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، داخل ہوا وہ اپنے باغ میں اس حالت میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا. اب ظلم کے الفاظ کیا ہیں؟ قالا، اس نے کہا، مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، اس نے یہ کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ختم ہونے والا ہے. گویا دنیاوی اعتبار سے جو پروٹیکشن، جو مادی نعمتیں ہو سکتی ہیں میں نے ساری جمع کی ہیں. دیکھو انگور کی بیل لگائی ہے، اس کی حفاظت کے لیے چاروں طرف کھجور لگائے ہوئے ہیں، تیز ہوا بھی آئے تو کچھ نہیں ہوگا میرے باغ کو. تو دوسرا خناس، مادی نعمتیں مل جائیں، کوئی بنگلہ، کوئی گاڑی، کوئی محل بنا لیں، کوئی چوکیدار، کوئی گارڈس وغیرہ انسان رکھ لیں، تو سمجھتا یہ ہے کہ اب موت نہیں آئے گی. اور اس کے الفاظ یہ ہیں، اس نے کہا کہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. میں اظنوں ان تبید حاضی ابدا، میں نہیں سمجھتا، مجھے نہیں خیال کہ یہ کبھی خراب ہوگا، کبھی ختم ہونے والا ہے. وما اظن ساعت قائمہ، تیسرا خناس، اور میں نہیں سمجھتا تو کوئی قیامت بھی آنے والی ہے. گویا مادی نعمتوں میں اتنا زیادہ مگن ہو گیا، مست ہو گیا کہ آخرت کو ہی بھول گیا. یہاں تک کہ انسان اس انتہا کو چلا جاتا ہے کہ مادی نعمتوں میں اتنا گم ہو گیا کہ آخرت کا انکار کر رہا ہے. وما اظن الساعۃ قائمہ، اور میں نہیں سمجھتا کوئی قیامت بھی آنے والی ہے. چوتھا خناس، اگر یہ نعمتیں ملی ہیں تو رب مجھ سے راضی ہے، تبھی تو ملی ہیں. اور اگر قیامت آ بھی گئی، حساب کتاب ہوا بھی، تو یہاں راضی تھا تبھی تو دیا ہے، تو وہاں پر بھی عطا فرمائے گا. یہ اصل میں کلائمیکس پوری کی پوری گفتگو کا. قال لہ ولئن رددت الی ربی، اور جیسے کہ تم کہتے ہو کہ تمہیں تمہارے رب کی جناب میں حاضر کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، تو اگر تمہارے کہنے کے مطابق مجھے اپنے رب کی جناب میں حاضر کر بھی دیا گیا، لاجدن خیرا منہا منقلبا، تو میں اس سے بھی بہتر پاؤں گا وہاں. یہ بات میں نے عرض کر دی، یہ کلائمیکس ہے. واقعہ یہ کہ مادی نعمتوں میں انسان اتنا مگن، گم ہو جاتا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ رب کائنات راضی ہیں، تبھی تو عطا فرما رہا ہے. لہذا پہلے نمبر پہ تو اس نے انکار کیا کہ قیامت آنے والی ہے ہی نہیں، یہ تو ہمیشہ رہے گی. اور چلو تم کہتے ہو کہ قیامت آئے گی، مان بھی لیا، تو یہاں دیا تو وہاں بھی دے گا. گویا اس میں بلٹ ان میسج یہ ہے کہ تم یہاں پر بھی فقیر رہے، یہاں پر بھی تمہیں کچھ نہیں ملا، اور وہاں پر بھی نہیں ملے گا، اور مجھے یہاں پر بھی دولت ملی، وہاں پر بھی ملے گی. یہ گویا طنز تھا جو بٹوین دا لائن میسج موجود تھا. اور ظاہری بات ہے کسی اللہ والے کا اگر دل دکھا دیا جائے تو کیا ہوتا ہے، اور اگر وہ واقعتاً اللہ والا ہے تو رب کائنات پھر اس کے اس طنز کا، اس مذاق کا بدلہ لیتا ہے. اور ہوا بھی یہی. آگے الفاظ ذرا سنیے، قال له صاحبه، اب جو اس کا دوست ہے وہ اس کو سمجھا رہا ہے، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. کہا اس کے دوست نے اس سے، وہ یحاوره، اس حالت میں کہ وہ اس کو سمجھا رہا ہے، اسے محاورہ ہو رہا ہے، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو انکار کرتا ہے اس اللہ سبحانہ و تعالی کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر تجھے نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر اس نے تجھے ٹھیک کر دیا، مرد بنا دیا پورا، تو اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے. نمبر دو، لیکنہ ہو اللہ ربی، اعلان توحید کیا اس نے، لیکن میرا رب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. گویا یہاں پر صرف کون سا ہے، کسی دیوتا کو نہیں پکارا اس نے، کسی دیوی کا تذکرہ نہیں آیا، جو اصل صرف وہ کر رہا ہے وہ ہے مادہ پرستی کا صرف. میٹیریلزم جس کو کہا جاتا ہے، میٹیریلسٹک تھاٹس جس کو، خیالات جس کو کہے جاتے ہیں کہ دنیا ہی ہے بس، اور دنیا ہی میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہی اصل ہے، باقی آخرت آئے گی نہیں آئے گی ہمیں نہیں پتا، آ گئی تو ٹھیک ہے، یہاں ملا تو وہاں بھی ملے گا، یہ ہے مادہ پرستی۔ بہرحال اس کا اعلان، اس نے اعلان کیا کہ دیکھو تم اس اللہ کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، اور پھر تمہیں مرد بنایا، میں اس اللہ کا انکار نہیں کرتا، اور میرا بھروسہ، میرا توکل اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ اب دیکھیے للہیت کیا ہے، یہ مادی نعمتیں کوئی بہت زیادہ کوئی خراب شے نہیں ہے، اللہ پاک نے دولت دی ہے، گھر دیا ہے، بنگلہ دی ہے، گاڑی دی ہے، اللہ کی نعمتیں، بندہ مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے، اللہ نے دیا ہے، اللہ کی حمد کی جائے، اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کیا جائے، تو رب کائنات نے پیدا ہی کس کے لیے کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ پاک نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں اور اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، اور قیامت کے دن تو خاص طور پر یہ ساری کی ساری نعمتیں صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گی۔ بہرحال اس کے الفاظ سنیے، ولولا اذ دخلت جنتک، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تو داخل ہوا تھا اپنے اس باغ میں، قلتا ما شاء اللہ، تو تجھے یہ کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا ہے، میری محنت، میری ایفرٹ، میری صلاحیت، میری پلاننگ، اگر انسان یہ میں کہنا شروع کر دے، انا، یہ ہے مادہ پرستی۔ لیکن اگر نعمتیں مل جائیں تو تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا ہے۔ در حقیقت یہ باغ میری محنت کی وجہ سے نہیں ملا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا۔ آپ محسوس کر رہے ہوں گے یہ سورہ کہف میں ہمارے وہ معاشرتی الفاظ، وہ آداب جو اس دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے، وہ بھی رب کائنات نے بیان فرمایا۔ وہ آیت پچھلی مرتبہ آ گئی تھی بیان میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اصحاب کہف کون ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں کل بتا دوں گا، ذہن میں یہی تھا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، ان سے پوچھ کے بتا دوں گا۔ لیکن کیا ہوا، 15 دن تک جبرائیل علیہ السلام تشریف نہیں لائے، اور روزانہ سوال کیا ہوا، بھائی آپ نے تو کہا تھا کل بتا دیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے توجہ دلائی گئی، ولا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہرگز یہ نہ کہا کریں کہ یہ کام میں لازمن کر دوں گا کل، مگر یہ کہا کریں ان شاء اللہ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا۔ بہرحال یہ پہلا کلمہ گزر چکا ہے، اب دوسرا کلمہ یہ ہے کہ جو مادی نعمتیں مل جائے اس پر کیا کہنا چاہیے، ماشاءاللہ، یہ ہے توحید، یہ ہے للہیت۔ آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے، گھر کا ماحول انتہائی پاکیزہ، گھر میں مادی نعمتیں بھی ہیں، اسی طرح اللہ پاک نے اولاد بھی عطا فرمائی ہے، اولاد صحت مند بھی ہے، اولاد کو اللہ پاک نے دین کی نعمت بھی عطا فرمائی ہے، تو کیسا سکون ملتا ہے گھر جا کر، یہ گھر بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ گھر کا ماحول بھی پاکیزہ، گھر والے بھی پاکیزہ، گھر میں داخل ہوئے تو ایک قلبی سکون ملا، کیا کہنا چاہیے گھر میں داخل ہوتے ہی، ماشاءاللہ، الحمدللہ، شروع یہاں سے ہوا تھا۔ بہرحال اس نے کہا کہ تم جب داخل ہوئے جنت میں اپنے باغ میں، تو تمہیں کہنا چاہیے تھا ماشاءاللہ، لا قوت الا باللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی قوت اور کوئی طاقت نہیں، جو کچھ بھی ہمیں عطا فرمایا گیا یہ رب کائنات کی طرف سے۔ بہرحال یہ الفاظ تو حدیث میں بھی آتے ہیں، جو تیسرے کلمے میں ہم پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ الفاظ توحید باری تعالیٰ کا خزانہ، توحید باری تعالیٰ کا خزانہ ہے، پورے کے پورے الفاظ پر ذرا غور کیجئے گا۔ بہرحال آخری الفاظ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہاں پر اسی میں سے ایک لفظ استعمال کیا گیا، لا قوۃ الا باللہ، ان ترانی انا اقل منک مالا ولدا، اب دیکھیے اس کا جو دل دکھا ہے، اس دکھی دل نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں بڑے اہم ہیں. اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے کم ہوں, کم تر ہوں مال کے اعتبار سے اور اولاد کے اعتبار سے, فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتی کا, تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے تیری اس جنت سے بہتر عطا فرما دے. ویرسل علیہا حسبانا من السماء, اور بھیج دے تیرے اس باغ کے اوپر آسمان سے ایک طوفان, تیز ہوا کا جھونکا, فتصبح صعیدا زلقا, اور پھر یہ صبح کو رہ جائے بالکل صاف میدان ہو جائے. یہ گویا صرف الفاظ نہیں ہے, اگر یوں کہا جائے کہ یہ بد دعا ہے جو اس نے دی, دکھی دل سے نکلنے والی بد دعا, اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے, ہر مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے. لیکن خاص طور پر اللہ والوں کو جب دکھ دیا جائے, ان کو ستایا جائے, ان کو طنز کیا جائے, تو پھر یہ بات یاد رکھیے کہ ان کی زبان سے نکلنے والے لفظ آسمان یا عرش خداوندی پر پہنچنے سے پہلے قبولیت جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دین اینڈ دیئر وہیں پر جو ہے وہ عذاب نازل ہوتا ہے. اور ایسے ہی ہوا کہ جب اس نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ رب کائنات میرا رب تیرے اس باغ سے بہتر مجھے عطا فرما دے, اور تیرے باغ پر بھیج دے اپنی طرف سے ایک جھونکا, ایک عذاب کا, اور وہ چٹیل میدان ہو جائے, آؤ اس بہا ماؤ ہا گورا, یا پھر یہ کہ رب کائنات اس کا پانی زمین کے اندر بٹھا دے, تو جو اکڑ لائے اپنے اس باغ پر, تو اس باغ میں پانی فراہم کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالی. تو تیری نہر جو ہے یہی خشک ہو جائے اور بہت گہرا اندر تک پانی چلا جائے, فلن تستطیع لہ طلبا, تو پھر تو پانی حاصل کرنے کی بھی قابل نہ ہو. تو اکڑ کس بات پر رہا ہے؟ رب کائنات نے عطا فرمایا. تو بہرحال اس کی یہ بد دعا فوری طور پر قبول ہوئی, وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ, تو سمیٹ لیا گیا اس کا سارا پھل, گویا اس کا باغ تیز ہوا کی وجہ سے جل کر راکھ ہو گیا. اور بہرحال یہ بھی بڑے دلچسپ بات ہے, کیسے جب تیز ہوا چلتی ہے, خاص طور پر لو والی ہوا, جھکر جو ہوتے ہیں, تو تیز ہوا کی وجہ سے پتے آپس میں ٹکراتے ہیں اور اس کی وجہ سے فرکشن پیدا ہوتی ہے. بہرحال ایسا ہی کوئی مسئلہ پیدا ہوا کہ اس تیز ہوا کی وجہ سے فرکشن ہوئی اور کسی وجہ سے آگ لگ گئی, اور آگ نے سب سے پہلے وہ جو باغ کے گرد اس نے کھجور کے درخت کھڑے کیے ہوئے تھے, جس پر بڑا اترا رہا تھا, بڑا بھروسہ تھا اس کو کہ یہ کھجور کے درخت میرے اس باغ کو بچا لیں گے, سب سے پہلے اس کھجور کے درخت میں ہی آگ لگی, اور اس کی وجہ سے پھر وہ انگور بھی گئے اور فصل بھی گئی اور سارا مال, ساری انویسٹمنٹ, سارا کا سارا تکبر جو تھا اس کا جل کے راکھ ہو گیا. وَأُغِيطَ بِسَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا, تو سمیٹ لیا گیا اس کا سارا پھل صبح کو, اور رہ گیا وہ ہاتھ ملتا ہوا, سارا کا سارا پھل بھی گیا, انویسٹمنٹ بھی گیا, جو کچھ مال اس نے خرچ کیا تھا اس میں, وہی خاویتن اعلی عروشیا, اور وہ اپنی چھتریوں کے بل الٹی پڑی ہوئی تھی, گویا وہ عذاب آیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. اب دیکھیں الفاظ, اس کی آنکھوں کے سامنے پوری جو مادی نعمتیں تھی ختم ہو گئی. الفاظ بہت اہم ہیں, وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا, اور وہ کہنے لگا ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. اب آپ سے میرا سوال یہ ہے, کیا اس نے کسی دیوتی یا دیوتا کو پکارا؟ کسی کو نہیں پکارا. کون سا شرک ہے یہاں؟ یہ شرک ہے کہ سارا کا سارا بھروسہ, توکل, ٹرسٹ اس مادے پر ہو گیا تھا. اس کو کہتے ہیں مادہ پرستی کا شرک. اور آج کے دور کے اعتبار سے یہ آیات بہت اہم ہیں, کیونکہ آج پوری دنیا میں اگر کوئی فتنہ ہے, کوئی دجالیت ہے, تو یہ مادہ پرستی ہی کا فتنہ ہے. انسان کا بھروسہ مسبب الاسباب کے بجائے اسباب پر ہو گیا, یہ اصل میں آج کے دور کا سب سے بڑا شرک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس مادہ پرستی کے شرک سے محفوظ فرمائے. بھروسہ اللہ کی ذات پر, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اسباب جمع ہی نہ کیے جائیں, اسباب جمع کیے جائیں گے، دنیاوی اعتبار سے ٹھیک ہے ان چیزوں کو استعمال کیا جائے گا، لیکن بھروسہ، توکل، ٹرسٹ وہ رب کائنات پر ہونی چاہیے. جہاں انسان کا بھروسہ ان اسباب پر ہو گیا، یہیں سے وہ شرک کا آغاز ہو گیا. بہرحال آج کی جو تہذیب ہے، سویلائزیشن ہے، اس کا مسئلہ یہی ہے. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے الحمدللہ 1967 میں کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا نام ہے اسلام کی نشت ثانیہ، کرنے کا اصل کام، دی رینائسنس آف اسلام، دا ریئل ٹاسک اہیڈ. اور وہاں انہوں نے آج کے اس دور کا جو فتنہ انہوں نے بیان فرمایا، بہت ہی خوبصورت الفاظ میں انہوں نے تین چیزوں سے کمپیئر کیا. مادہ پرستی اصل میں یہ ہے کہ خدا کے مقابلے میں جو رب کائنات ہے، سارا کا سارا بھروسہ، سارا کا سارا توکل، ساری کی ساری ریسرچ اس کائنات پر ہو جائے، تو نگاہ رب کائنات سے ہٹ کر کائنات پر ہو جائے، یہ ہے فتنہ. نمبر دو، اس وجود میں جو اصل سے ہے روح کے بجائے اس جسم پر اصل فوکس ہو جائے، سارا کا سارا فوکس اس مادے پر ہے، بدن پر ہے، جسم پر ہے، اس کے مسائل پر ہے. کوئی روحانی مسائل بھی ڈسکس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا آپ کو؟ آج کے انٹلیکچوئلز مانتے ہیں کہ ہاں اس روحانی مسائل کی وجہ سے ہمارا معاشرہ برباد ہو رہا ہے، اخلاقیات برباد ہو رہی ہیں، نوجوان نسل تربا ہو گئی، خاندان برباد ہو گیا، مانتے ضرور ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ روح پر، روح کی غذا، روحانیت، للہیت، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. سارا کا سارا امفسس جو ہے اس جسم پر ہے. اور تیسرا مسئلہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کے بجائے اس دنیا کی زندگی پر اصل فوکس ہو گیا. یہ ہے اصل مسئلہ، یہ ہے اصل مادہ پرستی. تو اللہ پاک سے دعا ہی کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مسبب الاسباب، رب کائنات کی طرح متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارے یہاں بڑے انٹلیکچوئل بھی آپ کو نظر آئیں گے، سمجھدار لوگ، سیانے لوگ. آج جو عذاب کے کوڑے ہمارے سروں پر نازل ہو رہے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہوئے وہ چند دنیاوی باتیں بتائیں گے. مس پلاننگ ہے، اصل میں حکمران صحیح نہیں ہے، اصل میں یہ مسئلہ ہے. بھائی اصل مسئلہ کیا ہے اس کی طرف متوجہ ہو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے. جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے تمہیں دنیا میں بھیجا، جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے اس انسان کو بنایا، جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت مسلمہ کو برپا فرمایا، کیا آج ہم اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہے ہیں؟ افراد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے 24 گھنٹے، ذرا اپنا تجزیہ کیجئے گا، خود ہر شخص اپنا تجزیہ کرے، ہمارے 24 گھنٹوں میں سے بہترین اوقات کس کام کے لیے لگ رہے ہیں؟ اپنا جائزہ لے لیں. صبح فجر سے لے کر رات گئے تک سونے تک یہ 16-18 گھنٹے بنتے ہیں، ورکنگ آورز کہہ لیجئے، 6-7 گھنٹے تو ہم آرام کرتے ہی ہیں. اس کے علاوہ یہ جو 16 گھنٹے کی زندگی ہماری ہے، اس میں ہمارے اوقات کس کام کے لیے لگ رہے ہیں؟ کن صلاحیتوں کو، کن نعمتوں کو جمع کرنے میں لگ رہے ہیں؟ اپنا اتنا تجزیہ کر لیا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو افراد کے اعتبار سے بھی اور اقوام کے اعتبار سے بھی، یا ملت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے انسان کو، مسلمان کو، امت مسلمہ کو پیدا کیا تھا، آج بحیثیت مجموعی ہم وہ مقاصد حاصل نہیں کر رہے، اور اکثر و بیشتر ہماری توجہ بھی نہیں ہے. لہذا یہ عذاب کے کوڑے ہیں جو ہمارے سروں پر مارے جا رہے ہیں. اور وہ عذاب آتا کیوں ہے، یہ بات بھی اس سے پہلے بیان ہوتی رہی، چاہے وہ زلزلے کی صورت میں ہو. آج تاریخ کیا ہے؟ 8 اکتوبر 2005. آج سے کوئی 5 سال پرانی بات ہے، کوئی صدیوں پرانی بات تو نہیں ہے. کیا ہوا تھا پاکستان میں؟ بدترین زلزلہ آیا، بہت بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے. پھر پچھلے سال یا ابھی تک اس کے ابھی تک بلکہ پچھلے مہینے یا 2 مہینے پرانی بات ہے، کیسی بارش ہوئی، ایسی بارش کے پانی پانی پانی، جس کی ضرورت تھی پانی وہ ایکسس ہو گیا، اور سیلاب کی شکل میں 2 کروڑ سے زیادہ افراد اس سے متاثر ہوئے. ہوئے یہ نہیں، اسی طرح تیسرا بدترین عذاب جو اس وقت ہمارے سروں پر ہے، آپس کی خانہ جنگی. او یل بسا کم شیعہ، اللہ پاک فرماتا ہے سورہ نام آیت نمبر 65 میں کہ تمہیں آپس میں گروہ در گروہ کر دیا جائے، اور تمہیں آپس میں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دیا جائے. تو مسلک کی بنیاد پر اس وقت جو کراچی میں خاص طور پر جو بم بلاسٹ ہو رہے ہیں یا قتل و غارت ہو رہا ہے, کیا یہ اللہ کے عذاب کی شکل نہیں ہے؟ ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ میں جا کر یہ بم بلاسٹ یا قتل و غارت کروایا جاتا ہے تاکہ ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کے درمیان نفرتیں پیدا ہو جائیں, آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں ماریں. اچھی طرح سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ یہ امریکنز ہیں, یہ بلیک واٹرز ہیں, یہ بدترین نسل کے لوگ ہیں جو ہمارے درمیان داخل ہو کر آپس میں ہمیں لڑوا رہے ہیں, قتل و غارت کروا رہے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے اس کے افیکٹس تو آتے ہیں. بلاسٹ ہوا کل یہاں آپ کے قریب ہی, اس کا سائڈ افیکٹ کیا آئے گا؟ یہ دیوبندی بریلوی مسئلہ جو ہے وہ سامنے کھڑا ہو گیا, اسی طرح اس سے پہلے شیعہ سنی مسئلہ کھڑا ہو گیا, اس سے پہلے پختون اسپیکنگ اور اردو اسپیکنگ کا مسئلہ یہاں پر موجود ہے. تو یہ سارے کے سارے یوں کہہ لیجئے کہ بارود کی شکلیں, کہ اگر اس میں ماچس دکھا دی گئی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ, تو بہرحال یہ خانہ جنگی کہاں تک لے کے جائے گی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں نے اسے توجہ دلائی ہے, کوئی ڈرانا مقصود نہیں ہے. اصل چیز یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ رب کائنات ہم سے ناراض ہے, لہذا اللہ ہم کی طرف متوجہ ہوں, استغفار کریں اور اس ملک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین نافذ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ, تو یہ مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آج ہم نے دو باغوں والوں کا واقعہ جو ہے پڑھا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو مزید جو بھی اس میں باتیں سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.